بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 اپریل 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ زاریات کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على ظلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ زاریات کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کا ایک بڑا حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے. یہ تین ہی رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے. اصل مضمون، اصل رخ جو ہے پورے مضمون کا، وہ اس بات آخرت اور اس کے حوالے سے انذار ہے، تنبیہ ہے، خبردار کرنا ہے، آگاہی دینا ہے. پہلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی قسمیں تھیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. حاصل کیا ہے قسموں کا؟ کہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے وہ دن آ کر رہے گا، عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن واقع ہو کر رہے گا. یہ ہے سب سے بڑی حقیقت. اب اس کے لیے مختلف انداز سے دلائل ہیں، براہین ہیں، اس کے لیے عقل و فطرت میں جو اشارات ہیں، چنانچہ پہلے رکوع انہی پر مشتمل تھا. دوسرے رکوع میں سابقہ اقوام کے حوالے سے تذکیر کی گئی کہ جن اقوام نے رسولوں کی ان باتوں کو نہ مانا، تکذیب کی، اور وہ رسول کیا بتانے آئے تھے؟ یہی تو بتانے آئے تھے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، تم اس دنیا میں ہو، امتحاناً یہاں پر زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، امتحانی وقفہ، اس کا حساب تمہیں دینا ہے وہاں جا کر دوسرے عالم میں. یہاں جو کچھ کیا اس کا فیصلہ وہاں پر ہوگا، جزا و سزا کا دن وہ ہے. کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے اس کا تعین اس دن ہوگا، اور وہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. باقی تمہارے کوئی مسائل نہیں ہیں. دنیا میں جن کو تم نے مسئلے سمجھا ہے اور پہاڑ جیسے مسائل سمجھتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں. آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حقیقت نہیں، قطعاً کوئی حقیقت نہیں. چنانچہ یہ ہے سارا پیغام دوسرے رکوع میں سابقہ اقوام کے حوالے سے۔ قوم لوط کا تذکرہ آیا، آل فرعون کا تذکرہ آیا، قوم عاد کا تذکرہ آیا، قوم ثمود کا تذکرہ آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ طویل مکی صورتوں میں یہ چھ رسول ہیں جن کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ زمانی ترتیب میں دیکھیں، کرونولوجیکل آرڈر میں، تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہیں جو قوم ثمود کی طرف جن کی بعثت ہوئی، پھر دور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس دور کے حوالے سے بھی قرآن مجید نے جس قوم پر عذاب کا ذکر کیا وہ قوم لوط۔ پھر ترتیب میں جو ہے وہ قوم شعیب ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف جن کو بھیجا گیا تھا، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک نسل سے تھے، بنی قطورہ میں سے۔ پھر تذکرہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہیں چھ پیغمبر، چھ رسول، اور جب قوموں نے نہیں مانا، ان کی دعوت کی تکذیب کی، آخرت کا انکار کیا، اللہ کی وحی کو اور اصل حقائق کو جو اللہ نے ان پر نازل کیے تھے ان کو ماننے سے انکار کیا، تو انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب ہلاکت آئے گا، بچو گے نہیں تم، اور اصل عذاب آخرت کا ہے۔ لیکن رسول جب دین کی گواہی دیتے ہیں، حق بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں، وہ اتنی مؤثر، اتنی جامع، اتنی زوردار ہوتی ہے کہ اگر پھر بھی نہ مانو تو پھر اللہ کی طرف سے لازماً عذاب اجتثال آتا، پوری قوم ہلاک کر دی جاتی، یہ اللہ کا فیصلہ۔ چنانچہ ان چھ میں سے پانچ کا تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ طور میں ایک رکوع میں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں طویل مکی صورتوں میں پانچ پانچ رکوع مسلسل، چھ چھ رکوع مسلسل، آٹھ آٹھ رکوع۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بار بار دو دو رکوع، بقیہ رسولوں کا تذکرہ بھی کم سے کم ایک ایک رکوع میں تفصیل کے ساتھ بار بار آیا، یہاں ایک رکوع میں پانچ رسولوں کی قوموں کا تذکرہ کیا، اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ثبوت کیا، گواہی کس بات کی ہے، رسول جو کہہ رہے تھے وہ حق تھا، اور رسول سب سے بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ قیامت بھی آئے گی، دنیا کا عذاب آ گیا کہ نہیں آ گیا، وہ دنیا کے عذاب کی بھی خبر دے رہے تھے اور آخرت کے بھی، تو ثابت ہوا کہ ان کی بات صحیح تھی، وہ برحق تھے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، لہذا اب اگر انکار کرتے ہو تو سارا نقصان تمہارا ہے۔ اور اسی میں قریش کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نظر انداز کیا اور آپ کی بات نہ مانی اور تکذیب جو ہے اس پر اڑے رہے تو پھر کوئی دن کی بات ہے، وہ عذاب تمہیں بھی آ پکڑے گا، تم ایگزیمپٹڈ نہیں ہو۔ اور اصل مسئلہ تو ہے آخرت کا، اور جب رسولوں کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے تو آخرت بھی یقینی برحق ہے، سچی ہے، شدھ۔ اب آخری رکوع میں ایک اور انداز سے تذکیر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے، فرمایا والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور قدرت ذرا اس پر نگاہ ڈالو، والسماء بنیناها بأیدٍ، آسمان کو ہم نے تعمیر کیا، بنایا ہے اپنے دست قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بڑی قدرت والے ہیں، بڑی وسعت رکھنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے تصور آسمان، اگر اس وقت کچھ تھا تو آج کیا ہے، اس وقت بھی آسمان ایک بہت بڑی حقیقت تھی اور ایک بہت بڑی شے سمجھا جاتا تھا، حد نگاہ تک آسمان کی بلندیاں اور وسعتیں، اس وقت انسان کی حد نگاہ بس یہی اسی آنکھ کی حد تک تھی، اب دیکھنے کے لیے اس کے پاس اور بہت سے ذرائع آ گئے۔ لیکن جو بھی تھا اس وقت بھی اس کی قدرت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا. اور آج کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کیا آسمان کا جو تصور اب سامنے آتا ہے، تو اصل میں خلاقی کس کی ہے، کس کی قدرت کاملہ کا جو ہے یہ ثبوت ہے، سب سے بڑا مظہر ہے. والسماء بنائناها بأيد، لفظ ہاتھ استعمال ہوا، ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی جو کا جو وصف ہے اور جو صفت ہے وہ اپنے کمال پر. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بڑی قدرت والے ہیں، بڑی وسعت والے. موسع اس معنی میں بھی لیا گیا کہ جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور وسعت والے یہاں پر ذہن ادھر بھی جاتا ہے کہ ذرا آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، اس کا کچھ اندازہ کرو، واقعتاً انسان جو ہے اس کا دماغ گھوم جاتا ہے. جو معلومات اب تک اسے حاصل ہوئی ہیں، ابھی بھی اس وقت کے آسمان ان کی اصل حقیقت اور اس کائنات کا آخری کنارے تک انسان نہیں پہنچ پایا، اسے معلوم ہے کہ نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکے گا، لیکن حیرانی تحیر کی تو انتہا ہے نا. ذرا وسعت کا اندازہ کرو اس ذات کی کہ جس نے یہ وسیع و عریض کائنات پیدا کی ہے، اس کی قدرت. والارض فرشناها، اب یہاں بھی بات کدھر جا رہی ہے الٹیمیٹلی، کیا وہ رب جو ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، کیا وہ ایک دوسرے عالم میں تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا نہیں کرے گا، اس کی خلاقی پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. والارض فرشناها، اور ذرا زمین کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے بچھایا. فنعم الماہدون، اور ہم کیا ہی عمدہ ہیں بچھانے والے. اس زمین کے حوالے سے بھی انسان کا جو اب علم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو پہلو سامنے آتے ہیں وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے انسانوں کے ساتھ. ایک میدان ہے نا، عام لوگوں کے نزدیک زمین ایک بہت بڑا میدان، اس وقت کا تصور کیجیے، بچھا ہوا ہے. آج کیا ہے، زمین تو ایک گیند کی طرح گول ہے، یا زیادہ سے زیادہ یوں کہیے کہ خربوزے کی طرح گول ہے، اور وہ خدا میں گھوم رہی ہے، تو آپ اس پر قائم کیسے ہیں، تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس کا اوپر اور نیچے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس وقت اپنے جو شخص جس جگہ ہے وہ اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہا ہے، ہمارے عین نیچے 12 گھنٹے کے فاصلے پر لاس اینجلس ہے. اگر زمین گول ہے تو ہم اگر اوپر ہے اپنے آپ کو، تو بالکل اس کے نیچے جو ہے وہ وہاں کے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ اوپر ہے. ایک بچھونے کی طرح، ایک میدان ہموار جس میں تم جیسے چاہو چلو پھرو، رستے نکالو، زمین کو کاش کرو، اس کو اپنی مرضی میں لاؤ، استعمال میں لاؤ، اس پر بلڈنگیں تعمیر کرو. اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی تمہارے لیے دے دی، اور کس شان سے بچھایا کہ دیکھیے کہ زمین اس وقت کتنی انداز سے گھوم رہی ہے، اور کتنی یہ ساکن اور ساکت ہے ہمارے لیے. اندازہ کیجیے، اپنے محور کے گرد یہ گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد یہ چکر لگا رہی ہے، پھر سورج جو ہے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایک گلیکسی کے اندر ایک چکر لگا رہا ہے، وہ گلیکسی کہیں اور پورے اپنے سمیت گھوم رہی ہے. کتنی انداز کی حرکتیں ہیں اس کی، اور اس سے زیادہ ساکن اور ثابت کوئی شے ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. ذرا سی ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے تھوڑا سا، وہ یہی زمین ہے نا جو مسلسل گردش میں بھی ہے، گھوم بھی رہی ہے، کئی طرح کی حرکتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے انتہائی ساکن اور ساکت. کی خلاقی کس کی ہے؟ فنعم الماہدون، تو کیا ہی عمدہ ہیں ہم بچھانے والے. اب اس آیت کا مفہوم جو اب اس کا ادراک ہوگا، شاید اس سے پہلے نہ ہو سکتا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر چیز کو بنایا جوڑے جوڑوں میں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بات کو سمجھو. اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کا تصور اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. عالم حیوانات میں جوڑے ہیں، عالم نباتات میں جوڑے ہیں، میل فی میل کے کانسیپٹ، پھر اور بھی بہت سے اعتبارات سے مفسرین نے اشارہ کیا. اندھیرا اجالا یہ اپنی اپنی جگہ، دن اور رات یہ بھی ایک جوڑا ہے، دن کا اپنا ایک مقصد ہے، رات کی اپنی ایک مقاصد ہے، مل کر ایک بڑے مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے. اسی میں اشارہ ہے، ہر شے اللہ نے جوڑے جوڑے کر کے بنائی ہے. اس زمین کا، اس دنیا کا اصل جوڑا، اس عالم کا اصل جوڑا آخرت ہے، کہ آخرت کا تصور نہ ہو تو یہ بے معنی. اندھیر نگری، ہاں اس کو ساتھ جوڑیں گے تو یہ بامانی نظر آئے گی. چنانچہ آخرت جس کا تم انکار کرتے ہو، لعلکم تذکرون، دیکھو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بنایا، اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت اور رہنمائی اور سبق آموزی موجود ہے، غور کرو. ففروا الی اللہ، تو لپکو اور دوڑو اللہ کی طرف، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کی خلاقی، جس کی صناعی، جس کی قدرت، جس کی کمانڈ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ تمہارے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں سہارا، ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی کے لیے مدد کے لیے لپکنا ہے کسی کی طرف، کسی کو دیکھنا ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ کے کچھ تعاون کر سکے، کسی کام آ سکے، تو وہ ایک ہی ذات. ففروا الی اللہ، دوڑو اور دپکو اللہ کی طرف، یہ حاصل ہے. اگر ان سب چیزوں پہ غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہی ایک اللہ ہے، بس اس کائنات میں کوئی اور اختیار ہے ہی نہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا مناجات میں سے ملتی ہے کہ اللہم لا ملجأ منک ولا مأوى الا الیک. اب اس میں پس منظر میں دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ خیال ہو کہ یہ اللہ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، اچھا سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر اللہ سے بھی کسی کو ناراضگی کا احساس ہو رہا ہے تو جائے گا کہاں؟ اللہم لا ملجأ منک ولا مأوى الا الیک، تیری پکڑ سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ اور کوئی گوشہ عافیت کے لیے بھی کوئی سہارا تیرے سوا کوئی نہیں. تجھ سے بھی اگر کوئی جانا چاہے، بچ کے نکلنا چاہے، تو تیرے سوا اور ہے کون؟ ففروا الی اللہ، ایک ہی راستہ، لپکو اور دوڑو. اور اس میں اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے. امریکہ کو تو خیر ہم نے اپنا ملجا و ماوا سمجھا ہی ہوا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اب جب امریکہ نے مسلسل جوتے مارے ذلیل و خوار کیا، اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ برابر کی سرزمین میں خود ذلیل و خوار ہو رہا ہے نہتے طالبان کے ہاتھوں، تو تھوڑا سا سٹینڈ لینے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر پرنالہ وہی گر رہا ہے. الٹیمیٹلی آخر معاشی طور پر ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے، ڈیفالٹ کر گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی سہارا، کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. ہم نے جو مقام اللہ تعالیٰ کو دیا جانا چاہیے تھا، وہ امریکہ کو دیا ہوا ہے، سب کچھ اس سے جو ہے جوتے کھا کر بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہی بچانے والا ہے، لہذا تھوڑی سی اشکشوئی کے لیے ہمارا کچھ معافی تو مانگ لو خدا کے لیے. سلالہ کیمپ کے حوالے سے جو تم نے کہا تھا، کوئی معافی کے دو لفظ کہہ دو تو پھر ہم تمہارے ساتھ وفادار بن جائیں گے. کچھ تو کرو، نہیں بھی کرتے تو پھر بھی جانا تو تمہارے ہی گود میں ہے. 100% اپوزٹ اسلام اور ایمان کے جو تقاضے ہیں عملی، سے بغاوت کی انتہا. ففروا الى الله, یہ پیغام تھا. یہ پیغام کس کے لیے, کس کے ذریعے دیا گیا؟ رسولوں کے ذریعے. اور قرآن میں یہ پیغام آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, دوڑو اور لپکو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین, میں ہوں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف واضح خبردار کر دینے والا. میں نے تمہیں بتا دیا, باقی انجام کے تم خود ذمہ دار. نہیں مانتے اللہ کو, نہیں مانتے آخرت کو, تو میرے ذمہ تو صرف پہنچا دینا تھا, خبردار کر دو. یہ ڈیوٹی اللہ نے میری لگائی ہے, اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. منہ نذیر مبین, باقی تمہیں آزاد چھوڑا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا انجام ہوگا وہ تمہیں خود بھگتنا ہوگا. میں نے تمہیں خبردار کر دی. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا. یہ تو خاص طور پر ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں, رب اس کو مانتے ہیں, معبود امریکہ کو بناتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اسی طرح ایک اور کام کرتے ہیں کہ اللہ کو رب مان کر سارے غلط کام کریں گے کہ وہاں کوئی بچا لے گا. آخرت کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, لیکن کوئی اور با اختیار ہستیاں ہیں وہاں بچانے والی, تو سب کچھ صفر ہو گیا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی با اختیار نہ سمجھنا, کسی کو معبود نہ بنانا. انی لکم منہ نذیر مبین, میں ہوں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا. میں تمہارے کان کھولنے آیا ہوں, باقی تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اے نبی, آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول وہ گزرے ہیں سب ہی کو کہا گیا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. یہی پیغام پہلے رسول بھی دیتے رہے اور قوم کی طرف سے رسپانس یہی ہوتا تھا, دیوانہ ہے, خپتی ہے, مجنون ہے, کیا باتیں کر رہا, دوبارہ قیامت آئے گی, پھر جی اٹھیں گے, حساب کتاب ہوگا, کوئی اللہ ہے اور ہمارے جو معبودان باطل ہیں ان کا انکار کر رہا ہے. آبا و اجداد تو ہمارے ان کو مانتے آئے ہیں, ہم کیسے اس کی بات ماننے. اس کا دماغ الٹ گیا, مجنون. ہاں اگر اس کی گفتگو میں کوئی تاثیر محسوس ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی, ساحر بھی ہے, جادوگر ہے. جو رسول اے نبی آپ سے پہلے آیا سب کو بارے میں یہ بات کہی گئی ہے, ہر ایک کو کہا گیا کہ یہ ساحر ہے اور مجنون. اتواصوا بہ, اب اللہ تعالی نے یہاں طنز کیا ہے کہ کیا ایک قوم اگلی قوم کے لیے وصیت کر کے جایا کرتی تھی کہ تم بھی اپنے رسول کے ساتھ یہی کچھ سلوک کرنا. یعنی اتنا تسلسل ہے اس کے اندر کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو ہلاک ہونے والی قومیں اگلی قوم کے لیے وصیت کر کے جاتی تھی کہ آئندہ کوئی رسول آئے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے, اس کو ساحر اور جادوگر اور مجنون, یہ دو خطابات دینے. بل ہم قوم طاغون, ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی, نہیں یہ ہیں ہی سرکش لوگ, شریر لوگ, سرکش. ہر قوم کے سرکش لوگ سب سے بڑے ان کے سردار ہوتے تھے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, قرآن مجید بار بار کہتا, انہیں نظر آتا تھا کہ رسول کی بات مان دی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اپنے مفادات کے بارے میں انہیں خدشات ہوتے تھے, لہذا وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی طغیانی اور سرکشی کا اظہار ایسے کرتے تھے کہ رسول کو اور نبی کو کہا جائے کہ یہ ساحر مجنون ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے ایسی باتیں نہیں کہی تھی. چلے آؤ اسی رستے پر جس پر ہمارے آبا و اجداد چلتے رہے، اس عصبیت کو ابھارا جاتا تھا. تو اصل میں جب ایک ہی بات ہے، ایک ہی مرض ہے اور وہ سرکشی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ایک ہی ہے کہ رسول کا انکار اور رسول کو اس کی بات کو ماننے کی بجائے اسے ساحر اور مجنون کہہ دو. اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم. اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سرکشوں سے منہ نہ لگائیے انہیں. یہاں پر خاص طور پر سرداران قریش، اور ان پر حقیقت کھل چکی تھی. ابو جہل کے زبان سے بھی الفاظ نکلے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نبی یہ اللہ کے رسول محمد، وہ تو ظاہر بات ہے کہ رسول تو مانتا نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. یعنی اپنی نجی محفل میں وہ یہ بات بھی کہتا تھا، لیکن یہ کہ میں اس کو رسول، ان کو رسول مان لیا ہم نے، تو ہمارا قبیلہ جو ہے اس کے اندر سبکی ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ چلا آ رہا تھا، بنو ہاشم، بنو فلاں، اور مقابلے میں اگر ان کو رسول مان لیا تو پھر تو ہم نیچے ہو گئے، یہ مجھے قبول نہیں. یعنی دل سے جانتے ہیں یہ صحیح ہے. یہی معاملہ ولید بن مغیرہ کا تھا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ مدثر میں آئے گا. سب کچھ سمجھتا تھا لیکن اپنی چودراہٹ وہ آڑ جاتی اور اس کی بنیاد پر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اے نبی آپ ان کو منہ نہ لگائیے. فما انت بمعلوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے حق بات پہنچا دی ہے، اپنے عمل کے خود ذمہ دار. وذکر، آپ تو نصیحت کرتے رہیے. یعنی عمومی طور پر تذکیر، یہ اصل موضوع ہے نا ان صورتوں کا بھی. رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصل حقائق کی یاد دہانی کرانا. وہ عہد الست، وہ تمہارا ایک رب ہے، تم نے اسے عہد کر رکھا ہے، اور بندگی کے تقاضے یہ ہیں، اور زندگی کی اصل حقیقت جو اس نے بتائی ہے کہ یہ دنیا بندگی کے لیے ہے، آزمائش گاہ ہے، ایک اور عالم ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا، اور وہاں پر تمہارے اعمال کا اور تمہارے سب کاموں کا بھرپور بدلہ ملے گا، جزا یا سزا کی شکل میں. لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، ورنہ عاقبت برباد. یہی پیغام لے کر آتے رہے نا، یہ پیغام آپ دیتے رہیے. وذکر، تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے. فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، یعنی عمومی طور پر یہ کام آپ کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ اگر سرداران قریش میں سے کوئی ایمان لے آئے تو اس سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوگی، تو آپ خصوصی طور پر ان کی طرف زیادہ التفات بھی فرماتے تھے. قرآن مجید میں اس سے روکا بھی گیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی، لیکن آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو غلاموں کے طبقے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس طریقے سے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ظلم و ستم کے، کم سے کم یہ رکیں گے اگر کچھ سرداران قریش جو ہے ایمان لے آئے، دین کو تقویت حاصل ہوگی. ان میں سے ایک کا ایمان لانا جو ہے وہ بھی دنیاوی اعتبار سے شاید 100 اور 1000 کے برابر ہو. چنانچہ یہ ہے کہ اس کو ایک خاص سٹیج پر آ کر کہہ دیا گیا کہ بالکل ان کو منہ نہ لگائیے، لیکن دعوت عام آپ کی جاری رہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اور اگر کوئی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اہل ایمان تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ قرآن بیان کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے پیغام پہنچاتے رہیے، اہل ایمان کے ایمان و یقین میں اور اضافہ ہوگا. یہ جو سخت ترین حالات جن سے وہ گزر رہے ہیں ان میں انہیں استقامت اور تقویت حاصل ہوگی. لہذا یہ کام خیر سے اور نفع سے ہرگز خالی نہیں ہے، آپ تذکیر کرتے رہیے. اور اسی تذکیر کے حوالے سے سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہ تذکیر جو آپ نے کرنی ہے وہ قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، حق واضح کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کو ذریعہ بنائیے. اور یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دعوت جہاں پیش کی قرآنی آیات کے ذریعے. یہی اعلی انقلاب تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب یہاں وہ ایک عظیم آیت آئی ہے جو اکثر لوگوں کو یاد ہو, اور نہیں تخلیق کیا میں نے جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ان سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندے بن کر رہیں, لیکن یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے آزاد مرضی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اگر جبرن اللہ تعالیٰ سب کو بندگی پر لگا دے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ مقصود یہ جنات اور انسان ان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہیں, اللہ کے بندے بن کر رہیں, اس لیے کہ اللہ مالک و خالق ہے, وہ اس کے بندے ہیں. یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں اللہ کا, بالکل برحق مطالبہ ہے. اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ انسانوں اور جنات کو پیدا تو اس لیے کیا, مطلوب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے باوجود بھی وہ اصل رستے کو, صحیح رستے کو, اللہ کی بندگی کے رستے کو اختیار کریں. لیکن اصل میں یہ دنیا ہے دار الامتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے, فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے, فلاں کو انتقال کر گئے, یہ جو سلسلہ ہے اور یہ جو وقفہ حیات ہے, مہلت عمر ہے, یہ ہے امتحانی, تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ کون ہے تم میں سے جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. یعنی آپشن دی گئی ہے نا, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اس نے سب کو پیدا کیا, تم میں سے کوئی اللہ کا ماننے والا ہے, کوئی کافر انکاری ہے. اسی طرح سورہ دہر میں جو ہے, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ, ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے جانچیں اور آزمائیں. یہ دنیا دار الامتحان ہے, اور جن کو بھیجا گیا ان سے مطلوب یہ کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے تو امتحان میں کامیاب ہیں, اور اگر اللہ کے بندہ بننے کی بجائے جو اللہ کا سب سے بڑا سرکش ہے, باغی ہے, اس کے رستے پر چلے تو ناکام ہو گئے. اچھا اللہ کی بندگی کا رستہ کون سا ہے اور شیطان کا جو ہے رستے کون سے ہیں, یہ حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور 300 سے زیادہ رسول اللہ نے بھیجے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں, اس میں کوئی بہم نہیں. یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا مقصد تخلیق اور ایک ہے مقصد حیات دنیاوی. مقصد تخلیق ہے اللہ کے بندے بنے, اور یہاں پر دنیا میں جو بھیجا گیا وہ اس لیے ہے کہ اللہ آزمائے, آپشن دے دی گئی ہے. ہم نے دونوں راستے کھول دیے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. ہم نے راستے کی ہدایت دے دی, صراط مستقیم یہ ہے, اما شاکرا واما کفورا. اب اختیار یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے اللہ کا شکر گزار بن کے زندگی گزارے یا ناشکرہ بن جائے, یہ اسے آپشن دے دیا. تبھی جزا و سزا بھی ہے. اگر آپشن نہ ہو تو جزا و سزا بے معنی, اختیار ہے. پچھلے دنوں کہیں ایک مذاکرے میں شرکت ہوئی تھی ایک جگہ, تو ایک صاحب جو سائنس کے میدان کے آدمی تھے وہ انکشاف کر رہے تھے کہ جو جینز ہوتے ہیں اور ڈی این اے وغیرہ, اس کے اندر ہی انسان کے جو ہے جانوروں کے اور انسان کے جو سب سے بڑا فرق ہے کہ جانوروں کے ڈی این اے اور جینز کے اندر ان کے پاس آپشن نہیں ہے, یعنی ڈیٹیلڈ رہنمائی موجود ہے ان کے ہر ہر عمل کے حوالے سے کہ اس نے خود کیسے کرنا ہے. جب اور انسان کو جو عطا ہوا ہے اس کے اندر موٹی موٹی باتیں ہیں، باقی بہت سارے میدان بالکل کھلے چھوڑے گئے ہیں. یعنی معلوم ہو رہا کہ انسان کو آپشن دی گئی، اختیار ہے. حیوانات ان کے اندر جو جبلی ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک پروگرامنگ کر دی گئی، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. انسان کے اندر وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہیں، جین کے اندر ہیں، لیکن بہت سارے معاملات کے اس نے کیا کرنا کیا نہیں، آپشنز اس کے پاس ہیں اور اس کو اختیار ہے. وہاں پر اس کے لیے وسعت ہے. سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی. امتحان تبھی بنتا ہے نا. اور امتحان کے نتیجے میں اجر بھی بہت بڑا ہے اور سزا بھی بہت بڑی. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، یعنی اپنی آزاد مرضی سے میری بندگی کریں. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے. چپے چپے پر فرشتے موجود ہیں اور وہ سب اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ مخلوقات جنات اور انسان وہ ہیں جو آزاد مرضی سے اس پر ادھر آئیں گے. انہیں آپشن دیا گیا، اما شاکر و اما کفورا. لہذا جو اس بندگی کے رستے پر نہیں آتا وہ اپنی ناکامی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، بس بات ختم. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا کہ روزینہ مجھے دیں. دیکھیے بندگی کا تصور، سلیوری کا کانسیپٹ اس وقت موجود تھا، ایک آقا ہے غلام ہے. اچھا یہ جو آقا اور غلام ہوتے تھے ان کے تصور میں کیا تھا؟ غلام آقا کے ہر حکم کا پابند ہے، اور آقا اس سے کام کیا لیتا تھا؟ جتنا پر صحت مند ہے اسے بتا کہتا تھا اتنے پیسے اپنی روزانہ مجھے کما کے لا کے دو، یا اپنے کاموں میں بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ اسے کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں. تو وہ جو ہے مولا حق، یہ جو آقا بنے ہوتے ہیں یا مولا بن جاتے ہیں، یہ حقیقی مولا اور آقا تو نہیں ہے، تو انسانیت کے ناطے تو برابر ہیں، یہ مجازی آقا ہیں. دنیا میں کوئی آقا بن گیا، کوئی غلام بن گیا، وہ خرید کے لے آیا، اور اب وہ غلام جو ہے پابند ہے اس کے ہر حکم کا. اب وہ چاہے مجازی آقا ہے لیکن آقا ہے، اور وہ خرید کے لایا ہے، تو لہذا اس کی پابندی ہر بات تو ماننی پڑے گی. غلام کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح بھی کر دو تو یہ بھی اختیار تھا انہیں. چنانچہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ وہ مولا حقیقی ہے، واقعی وہ مولا ہے، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک. اور دنیا میں جو آقا بن بیٹھتے ہیں وہ تو اس جیسا انسان ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر وہی رازق بھی ہے، سب کچھ وہ ہے، اور ہم واقعی اس کے بندے ہیں، ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں، ہر. لہذا ہمیں تو واقعی اس کا بندہ بننا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے کچھ کما کے لاؤ اور مجھے کھلاؤ پلاؤ، جیسے دنیا کے آقا تو یہ بھی اپنے غلاموں سے مطالبہ کرتے. اس کے برعکس رب جو ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے، جو مولا حقیقی ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی روزینے کا مطالبہ نہیں کرتا. وما اريد ان يطعمون، نہ میں ان سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں. جیسے دنیا میں آقا اپنے غلاموں سے کام لیتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالی ہی تو ہے الرزاق، سب کو رزق دینے والا، وہ تو خود رازق. ذو القوۃ المتین، اور بڑی قدرت والا ہے، انتہائی مضبوط. اچھا پھر رب کا تقاضا کیا رہ گیا؟ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا مجھے کھلاؤ پلاؤ، مجھے اتنی کما کر لا کر دو. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے بنو، بندے کا کام ہے ہر معاملے میں اطاعت اپنے مالک کی، اور وفاداری. میری اطاعت اور میری وفاداری اس پر کاربند ہو جاؤ، باقی رازق بھی وہ ہے، مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، تمہاری سب ضروریات وہ پورا کرے گا. یہ ہے وہ رب، وہ اصل ہمارا آقا مولا حقیقی، جسے ہم وہ رب کا مقام دینے کے لیے عملاً تیار نہیں، نہ انفرادی زندگیوں میں عام طور پر، یہ ماشاءاللہ بالعموم مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، نہ انفرادی زندگی میں اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار ہے عملی طور پر، اور نہ اجتماعی صورت. اور ہم نے تو اپنا رب مانا ہے اور ملجا و ماوا مانا ہے تو امریکہ کو مانا ہے، اب تک میں کوئی شک ہی نہیں اس معاملے میں، ہم بڑے موحد ہیں، صرف اسی کو مانتے ہیں. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. اب یہ سارا جو بھی حقائق تھے ان کو بیان فرمانے کے بعد اب قریش سے بات ہو رہی ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. تو یقیناً جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے، جو اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پیمانہ مقرر ہے جیسے ان جیسے دوسرے اصحاب جو گزر چکے ہیں، قومیں جن کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، وہی پیمانہ ان کے لیے بھی ہے، وہی اللہ کی سنت ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی دنیا کا عذاب جو ہے وہ ان کے سر پر کھڑا ہوا. فلا یستعجلون. اب یہ مجھ سے جلدی نہ کریں، عذاب سر پر ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس میں بڑی دھمکی ہے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے اس دن کے حوالے سے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ایک عذاب دنیا کا ہے، اگر ان کی یہ روش برقرار رہی تو کسی بھی وقت وہ آیا چاہتا ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. اور ایک جس کا وعدہ کیا گیا وہ آخرت، اس دن ہے اصل میں تباہی، اصل تباہی اور بربادی تو کفار کے اس دن ہوگی. یہ ہے آخری پیغام ان کے لیے، اور ان کے لیے کیا، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی اس ہدایت سے پورے طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہم اس کے بندے بن جائیں، اسی کو اپنا رب سمجھیں، اسی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھیں، اسی کو اپنا رازق سمجھیں، اور اس دنیا کی اصل حقیقت ہم پر کھل جائے، اور آخرت کو ہمیں اپنی صحیح منزل بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.